فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب صلاة الضحى. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن يزيد المشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الزهى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء. تذكرة صلحاتها نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم کی عبادت کا، اور اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہجد کی نماز، سنن رواتب، دن میں پڑھے جانے والے نوافل کو بیان کیا تھا. اسی سلسلے میں آج کا یہ عنوان ہے چاشت کی نماز کا بیان. چاشت زہا، یہ دن چڑھنے پر جو وقت ہوتا ہے اس کو عربی میں زہوا سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ چاشت کی نماز کے سلسلے میں حضرات محدثین اور فقہا ان کے یہاں تو اشراق اور چاشت یہ کوئی الگ الگ نمازیں نہیں، بلکہ سورج نکلنے کے بعد جب وقت مکروہ ختم ہو جائے، یعنی وہ سورج کی سرخی ختم ہو کر کے اس میں سفیدی آ جائے، اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک، زوال پر تو وقت مکروہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تک، تو طلوع آفتاب کے بعد وقت مکروہ ختم ہونے سے لے کر زوال سے پہلے تک کا جو وقت ہے، اس میں جو نماز نفل پڑھی جائے گی، چاہے آپ شروع میں پڑھیں یا بعد میں پڑھیں دن چڑھنے کے بعد، بہر صورت حضرات فقہا اور حضرات محدثین کے یہاں اس کو زہا یعنی چاشت کی نماز سے یاد کیا جاتا ہے. اشراق کی کوئی الگ نماز کے لیے قائم نہیں فقہا اور محدثین، البتہ صوفیہ کے یہاں یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں. یہ وقت جو بتایا گیا آپ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب وقت مکروہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے لے کر زوال سے پہلے تک کے اس وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. پہلے حصوں میں جو پڑھی جائے گی اس کو حضرات صوفیہ کے یہاں اشراق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسرے حصوں میں جو پڑھی جاتی ہے اس کو وہ چاشت سے تعبیر کرتے ہیں. بہرحال صوفیہ یہ دو الگ الگ نمازیں قرار دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی دلیل جیسے اگلی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزر چکی، ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی نوافی کے متعلق پوچھا گیا تھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تم سے بنے گا نہیں، تمہاری طاقت نہیں ہے اس پر دوسرے والے نے عرض کیا تھا بتلا تو دیجیے, تو کر سکے گا وہ کرے گا, نہیں تو کوشش کرے گا دوسروں کو بتلائے گا. تو اس پر انہوں نے کہا تھا, جب روایت گزر چکی کہ صبح کو سورج جب اتنا اونچائی پر آوے جتنا شام کو اثر کے وقت ہوتا ہے جانے میں مغرب میں, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے, اور صبح کو جب سورج اتنا اونچائی پر آوے جتنا زوال کے بعد ظہر کے وقت ہوتا ہے اس وقت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دو نمازوں کا تذکرہ ہے. حضرات صوفیہ اسی روایت کو سامنے رکھ کر کے اشراق اور چاشت ان دونوں کو الگ الگ نوافی قرار دیتے ہیں. لیکن حضرات محدثین اور فقہا جیسا کہ ابھی آپ کو بتلایا, وہ ایک ہی نماز مانتے ہیں. آپ صبح جلدی پڑھیں یا دیر سے پڑھیں, آپ ساڑھے سات بجے پڑھیں یا ساڑھے دس اور گیارہ بجے پڑھیں, وہ ایک ہی چیز ہے حضرات فقہا اور محدثین کے یہاں. بہرحال یہ بات جو انہوں نے قائم کیا چاشت کی نماز کے سلسلے میں, تو ویسے چاشت کی نماز کا حکم کیا ہے, تو اس سلسلے میں جو ہے حضرات شعبہ حدیث نے آٹھ قول نقل کیے ہیں. حنفیہ کے یہاں چاشت کی نماز مستحب کا درجہ رکھتی ہے. 19 حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے نماز چاشت کی نماز کی روایتیں نقل کی گئی ہیں. ان کا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت پڑھتے ہوئے دیکھنا روایتوں میں آیا ہے. اب اس کی مقدار کیا ہے, تو جیسے نفل کی کم سے کم مقدار دو رکعت ہے, تو دو رکعت سے لے کر 12 رکعت تک آدمی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے 12 تک پڑھی ہے, اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں, عملی طور پر تو آپ نے 8 ہی پڑھی ہے, البتہ زبانی طور پر ترغیب 12 کی بھی آپ نے دی ہے, تو گویا 12 تک کا ثبوت ہے. تو جیسا موقع ہو آدمی اس کو ادا کر سکتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. آدمی جب صبح کرتا ہے صحیح سلامت, تو وہ اس کا ہر جوڑ سلامتی کے ساتھ صبح کی اس پر اللہ کا شکر اس پر واجب ہوتا ہے, اس ہر جوڑ کی سلامتی پر شکر ادا کرے. حضور فرماتے ہیں وہ سبحان اللہ کہے گا وہ بھی شکر ہے, الحمدللہ کہے گا وہ بھی شکر ہے, کسی دو آدمیوں کے درمیان صلح کرائے گا وہ بھی اسی شکرانے میں داخل ہے, اور چاشت کی دو رکعت ان سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ چاشت کی نماز کی بڑی اہمیت بھی ہے, حضرات صوفیہ کے یہاں اس کو ادا کیا جاتا ہے. روزی کے وسعت کے سلسلے میں اس کو بہت سے لوگ مؤثر مانتے, لوگ وظیفہ پر پوچھتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ مسلم چیز ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی نماز. روزی کے لیے یہ ہے, وہ کسی حدیث میں نہیں آیا, تجربہ ہے وہاں بھی. سور جو ہے وہ وظیفے لوگ تجربے کی بنیاد پر پڑھتے ہیں, جیسے نفسی اس نماز کا بحث نماز کے ثبوت ہے, لیکن اس سے روزی میں اس وقت بھی یہ کہیں. یہ روایت جو انہوں نے پیش کی حضرت معاذ دنیا جو تابعیہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ, وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح, کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا, نعم, جی ہاں, 4 رکعت 4 رکعت پڑھتے تھے. وہ یزید و ماشاء, اور جتنا جی چاہے کبھی اس میں اضافہ بھی کر دیتے تھے. وہ عموماً تو 4 رکعت ہوتی تھی, کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے. حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا حکیم بن معاویۃ الزیادی قال حدثنا زیاد بن عبد اللہ بن ربیع الزیادی عن حمید بن الطویل عن انس بن مالک رضي الله تعالى عنه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الدعاء 6 ركعات. حضرت أنس رضي الله تعالى عنه کی روایت ہے تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 6 رکعت پڑھتے تھے. مختلف اوقات میں مختلف تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کبھی 4 جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت گزری, کبھی 6 جیسے حضرت انس کی روایت, آگے حضرت ام ہانی کی روایت آ رہی 8 رکعت کی. تو جیسا جیسا موقع اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے. محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مروة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال اخبرني ما اخبرني احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الدعاء الا ام هاني رضي الله تعالى عنها, فانها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فصبها 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. حضرت عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعين میں سے ہیں, انصاری ہیں, خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے. فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں بتلائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو سوائے حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب دیکھیے, ابھی بتایا گیا تھا کہ 19 حضرات صحابہ سے چاشت کی نماز کی روایتیں. ہو سکتا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی جن جن حضرات صحابہ سے ملاقات ہوئی اور جن سے انہوں نے اس سلسلے میں پوچھا, ان میں سے کسی نے ان کو سوائے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی اور نے بتلایا نہ ہو. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اور دوسرے حضرات صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا یا وہ اس کو روایت نہیں کرتے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن. فرماتی ہے انہوں نے بتلایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیتہا یوم فتح مکہ, جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں تشریف لائے. جس وقت آپ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے حضرات صحابہ کا لشکر لے کر, تو مکہ میں داخل ہوتے ہی آپ سیدھے مسجد حرام میں تشریف نہیں لے گئے, بلکہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے, وہاں آپ نے غسل فرمایا اور غسل کے بعد وہاں 8 رکعتیں ادا فرمائی, اس کے بعد آپ حرم میں تشریف لے گئے. تو اسی کو فرماتی ہوں فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں تشریف لائے, فقط صلاۃ آپ نے غسل فرمایا, فصبح 8 رکعات اور آپ نے بطور نفل کے 8 رکعتیں ادا فرمائی. 8 کا تذکرہ ابھی بتلایا تھا, ویسے تعداد 12 تک ہے. بعض حضرات کہتے ہیں 12 کا عملی طور پر پڑھنا نہیں, اب ترغیب زبانی آئی ہے, بعض کہتے ہیں عملی بھی پڑھی ہے 12, یہ 8 کا اس میں تذکرہ ہے. فرماتے ہیں مارا ہی تو صلی صلاتن قد اخف منا, حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نماز کو اتنا ہلکا کہے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جو اس دن آپ نے پڑھی تھی. بہت مختصر آپ نے وہ 8 رکعتیں پڑھی, البتہ غیر انہ کان یتم رکوع و سجود, بہت مختصر ضرور پڑھی لیکن رکوع و سجدہ بہت پورے پورا آپ ادا فرماتے تھے. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كامس بن الحسن عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا يجيء من مغيبه. یہ عبداللہ بن شقیق کی رات پہلے گزری ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا، اور حضور کی قرات کے متعلق بھی کہ رات کی نماز میں آپ کس طرح قرات فرماتے تھے، جہرن یا عائشہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا تھا دونوں طریقے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. اسی روایت میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاشتی کی نماز ادا فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، الا ان یجیء من مغیبه، البتہ اگر سفر سے کہیں تشریف لائے تو آپ ادا فرماتے. اب دیکھو اوپر ابھی روایت جو گزری حضرت معاذہ کی، جس میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا تھا، جس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار رکعت پڑھتے تھے، کبھی زیادہ بھی ہوتی تھی. اور یہاں نہ کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البتہ کہیں سفر سے تشریف لائے تو آپ ادا فرماتے تھے. تو یہاں دو اس روایت کی وجہ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، یا ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے، یا تو یہ ہے کہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، کاشتے کی نماز گھر میں پڑھتے تھے، البتہ اگر کہیں سفر سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو اگر شام ہو جاتی تو مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے، باہر پھیرتے تھے، پھر دن نکلنے کے بعد تشریف لاتے تھے، اور آنے کے بعد سیدھے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے بلکہ مسجد میں، اور وہاں لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آتے، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جو ہے سفر سے واپسی میں صبح کے وقت آ کر مسجد میں پہلے آنے کی تھی، تو اس وقت آپ سفر سے واپسی میں یہ چاشتے کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے. گویا یہ تو نفی کی ہے کہ نہیں، یعنی مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، البتہ کہیں سفر سے واپسی ہوئی تو مسجد میں ہی ادا فرماتے تھے. حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال اخبرنا محمد بن ربيعه عن فزال بن مرزوق عن عطيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدوها ويدوها حتى نقول لا يصليها. حضرت ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرماته کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھنا شروع کرتے تھے، تو پھر کئی دنوں تک لگاتار پڑھتے تھے روزانہ. آپ کے اس لگاتار کئی دنوں تک پڑھنے کو دیکھ کر ہم دل میں یہ سوچتے تھے کہ اب آپ کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور پھر کبھی چھوڑ دیتے تھے تو کئی دنوں تک لگاتار نہیں پڑھتے تھے. اس کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے تھے شاید اب کبھی پڑھیں گے نہیں. یہ دراصل نوافل کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز امت کی سہولت کے لیے تھا، اس لیے کہ اگر آپ مکمل پابندی کرتے تو ویسے بھی نبی کا اللہ کی عبادت کے لیے کسی خاص انداز کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو کبھی ایسا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اسی کو لازم کر دیا جاتا ہے، محبت کا تقاضا ہے. اسی لیے جو ہے وہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رات کو نوافل شروع کیے جو تراویح کے لیے شروع تھے، ایک دن آپ نے پڑھے اور اس لوگوں نے دیکھا آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، دوسرے دن چرچا ہوا، کچھ اور لوگوں کو پتہ چلا وہ انتظار میں رہے اور دوسرے دن بھی شریک ہوئے، تیسرے دن مزید کی شروع جو ہے آ گئے، اور چوتھے دن تو مسجد بھر گئی، اس دن حضور نکلے نہیں. لوگ بہت انتظار کرتے، کنکریاں پھینکی، کنکاریں یوں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جو تشریف لائے میں سب دیکھ رہا تھا تمہاری حرکتیں. حضور نے فرمایا مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دیں اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکو. امت کے ساتھ شفقت، آپ خود تو اپنا اہتمام فرماتے تھے لیکن آپ کو امت کے ساتھ جو شفقت تھی اس کے پیش نظر ان چیزوں میں بھی آپ کہ بھائی کہیں فرض کر لی گئی ظاہر پھر تو اگر کوئی نہیں پڑے گا تو عذاب ہوگا بھیجتے ہوگی تو مجھے سیاست کو امت کے ساتھ جو شفقت تھی اس کے پیش نظر نوافل کے معاملے میں بھی آپ ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے تھے. تو یہاں پر بھی چاشتے کے متعلق بھی آپ کا چھوڑ جانا شاید اسی لیے ہو کہ آپ کو اندیشہ کہیں لائق ہو جائے کہ کہیں ضروری قرار دے دی گئی تو پھر لوگ اس کو نبھا نہیں سکیں گے اور پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی. آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ہمارے حضرت فقیر امت رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حضرت مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے ہیں اور اس مجلس میں موجود ہیں. انشاءاللہ ابھی آپ کو مختصر نصیحت فرما کر دعا فرمائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریم اللہ علیہ قیمتی چیز کی انسان ہمیشہ حفاظت کرتا ہے. جب پتا چلے کہ دشمنوں کو پتا چل گیا قیمتی چیز کے تو اور زیادہ اس کی حفاظت فکر کرتے ہیں. مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے ایمان. ایمان کی حفاظت کرنے چاہیے ہمیں. اور دشمن ہاں سر لگے ہوئے ہیں, ماحول خراب ہے, جو دشمن نظر نہ آیا اسے اور زیادہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. اس کے لیے اپنی جان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت آسان نسخہ بتایا کہ چند چیزوں کا خیال رکھنے سے یہ ایمان محفوظ ہو جائے گا. وہ ایمان بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا, اللہ تعالیٰ کا دھیان ہوگا, ایمان محفوظ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا وہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے تصور آخرت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہمارے لیے. تصور کرے کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دینا ہے وہاں پر. اس حساب کو جواب دینے کا جو تصور ہوتا ہے یہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے اور ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہے جیسے کہ ایک مدرسے میں بچوں کے تعلیم کے لیے انہوں نے ایک جو ٹوکری میں سیب رکھ لیا, وہاں چٹ لگا دی کہ ایک سیب رکھ لینا اللہ دیکھ رہا ہے. دوسری طرف مٹھائی رکھی ہوئی تھی تو بچوں نے جا کر ہاتھ چٹ لگا دی کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ سیب نہیں کر رہا ہے, مٹھائی کی کچھ اٹھا لی تھا. تو ایسا دھیان نہیں ہونا چاہیے. دھیان تو اللہ تعالیٰ کا ایک سفر رکھ ہونا چاہیے. بزرگ تھے ان سے آئے کہ میرا مرید آیا اور وہاں جب آیا تو اخلاص کے ساتھ آیا وہاں اور شیخ کے تعلیمات پر عمل کرتے کرتے بہت ترقی کر گیا اور شیخ کی نیا اور محبت زیادہ ہوئی ان کی طرف ہوئی. تو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ان کو خلیج ہونے لگی کہ یہ کیسے کیسے ترقی کر لیا اور ان کے قریب کی کیسے ہو گئے. تو انہوں نے الگ سے سب شکایتیں کرنا شروع کر دی. سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ کچھ صحیح نہیں ہے. لیکن انہوں نے جب شکایتیں زیادہ کی تو جواب دینے کے بجائے انہوں نے کہا کہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ایک خون پورا کرے سب. سب کو انہوں نے ایک مرغی دی, ایک ایک شیری دی ساتھ میں. پھر ایسی جگہ جا کر مرغی کو دھوا کرو گا کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے. سب چلے گئے, کوئی پہاڑ کے پنتانوں میں چلے گئے, کوئی درخت میں چلے گئے, کوئی پتھر کے چلے گئے, کوئی اڑان مکان میں چلے گئے. اس لیے اس سے اپنا روزگار کا سفا کرتے ہوئے آئے. یہ جو مرید ہے بہت دیر کے بعد پہنچا اور مرید زندہ. سب کو خاص کرے کہ ایک حکم دیا شیخ نے وہ بھی نہیں کر پائے. شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جہاں بھی گیا مجھے تو نظر آیا کہ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے جہاں بھی گیا میں کوئی نظر آ رہا ہے مجھے. تو کون نظر آ رہا تھا؟ کہتے اللہ وہ نظر آ رہا تھا. وہ بتایا کہتے انہوں نے جو چیز حاصل کرنے کے لیے آئے وہ حاصل کر لی, اس لیے حاصل کیا ہے. اس میں یہ اللہ کا تصور ہر وقت زمانے کی فکر کرنے کا جو تصور اللہ ہوگا اور ایمان بھی ٹوٹ کر چلا جائے گا.
دوسری بات بتائیے حضرت عثمان رضی اللہ کا قانون کہ کرامن خاتبین کا خوف ہونا چاہیے. کرامن خاتبین ایسے عمل نہ لکھے جس کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ اس کا اٹھانے پڑے گی. ہم سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتہ مقرر کیے ہے جن پر کے ہمارے عمل کو لکھتے ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن پیش ہوگا. ہمیں ایسا کرامن خاتبین کا ہمیں دھیان رہے گا, خوف رہے گا, ہم کبھی غلط کام نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے, اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. تو وہ صحیح کام جب لکھیں گے سب تو قیامت کے دن ہمیں رسوائی اٹھائی نہیں پڑے گی. اسی طریقے سے تیسری بات بتائیے کہ بالکل موت کا خوف ہونا چاہیے. جتنا زیادہ میرے کو موت کا خوف ہوگا, قبر کا دھیان رہے گا, تو انسان گناہ سے مشتے چلے جائیں گے اور ایمان محفوظ ہوتا چلا جائے گا. بہت سے بزرگوں نیک لوگوں کے حالات میں دیکھیں گے تو موت کا انتظار کیا کرتے تھے, تیار رہتے تھے کہ موت کب آئے, ہماری زندگی بالکل صاف ستھری صحیح ہے. ہمارے میری ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جب بھی میرے کو موت آئے ہم تیار ہوں میرے کو موت کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کو موت آئے ہم تیار نہیں ہے, کہ اچانک موت کا وقت آ گیا ہم موقع نہیں ملا کچھ لوگ کام کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے. تو پھر میرے کو موت کا بہت اچھا دھیان اس کا خوف لگا رہنا چاہیے ہمیں. اور بتایا تو چوتھی بات یہ بتائی کہ شیطان کی طرف سے ڈر لگا خوف لگا رہنا چاہیے. شیطان گناہ کو اچھا انداز سے پیش کر کے اس کے ثواب سمجھاتے ہیں, اور اس کو دیکھ کر اگر آگے سے زندگی دھوکے نہ آ گئے تو ایمان متاثر ہو جائے گا سونے سے. شیطان کے دھوکے سے بہت بچنے کی فکر کرنی چاہیے. شیطان نفس ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہے, پورے نظر نہیں آتے, اسے اور زیادہ احتمام سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. شیطان انسان کو غلط کام کی طرف لے جاتا ہے, غلط چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے, انسان سمجھتا ہے کہ یہی صحیح ہے, حقیقت میں وہ ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. تو شیطان کے دھوکے سے بہت بچنے کی فکر اس کا خیال ہمیشہ اللہ کا رہنا چاہے کہ کوئی کام کرے ہم اللہ کو رضا مندی کے لیے کرے, اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کرے, شیطان کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے تو ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. ایک اور نصیحت فرمائے کہ دنیا کے کام کاج میں مشغول ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہنا چاہیے. جو بھی مشغلہ ہم نے اختیار کیا ہے اس مشغلہ کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اگر ہم سب کو معلوم ہے حدیث کا واقعہ ہے تو وہ زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, اور مسجد میں بھی سب سے اگلی جگہ امام کا مصلی ہے. اور امام کے مسئلے پر امام صاحب کھڑے ہو کر ان کی نیت اگر خراب ہو تو بتائیے نماز کی کیا حیثیت ہے. اس کی صبح خلاف حریف ہوتا ہے سب سے بڑی چیز بازار ہے, اور کوئی آپ کو بازار میں خرید و فروخت کرنا ہے, اس کا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا ہے, اللہ کے قانون کے مطابق تجارت کرتا ہے, تو دونوں میں کتنا فرق ہے. تو پہلے آدمی اگر سے مسجد میں ہے مگر دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے, نیت خراب ہے, اللہ سے دور ہو. جس آدمی جو بازار میں لگے ہوئے ہیں بازار کو خرید فروخت کر رہے ہیں پھر اللہ کا دھیان لگا ہوا ہے, اللہ کے قانون کے مطابق تجارت کر رہا ہے, پھر اللہ کے لوگوں کو قریب ہو. مجھے نے ایک واقعہ سنایا کہ مکہ مکرمہ میں پھر آگے حرم شریف ہے تو آگا کر خلاف پکڑ کر رو رہا کہ یا رب یا رب یا رب, اور جب ان کی دور متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا ایک آن کے لیے بھی ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے. اور اسی طرح دنیا کے بازار میں لکھا ہے وہ فروخت سامان فروخت کر رہا ہے, چلا رہا ہے, جب اس دل کے لیے متوجہ ماں باپ کا اس کا دل روز اللہ کے دھیان کے لیے متوجہ ہے. اصل میں جو بھی کام ہو جس میں جو بھی مشغلہ ہو تو ہمارا دھیان اللہ کے طرف ہونا چاہیے. جب یہ چیز حاصل ہو جائیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. پھر بات بتائیے کہ اپنے بیوی بچوں میں اولاد کے ساتھ مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی بات بتائیے جس میں مجھے کانو رحمت اللہ علیہ کی یہاں ارے تو خلفاء ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے,
فاتو کہتے کہتے ہنس رہے تھے. اتنے میں خواجہ موسیٰ حسن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کہا کہ آپ وہ کچھ مجلس میں شرکت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ بالکل. تو بیٹھے اور اپنی قصہ سنانا شروع کیا تو بہت ہنسے یہاں تک کہ لوگ قابو ہو گئے. پھر کہا کہ اب تو بہت ہنسی اب تو زیادہ برداشت نہیں ہوئی. تو یہ کہا کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بار بتائے سب خاموش ہو نہیں رہے کہ اب کیا سوال کریں گے. ابھی تو ہنسی مزاق کی مجلس سن لی. بتا کے سچ سچ بتائیں گے کہ اتنے سارے لطیفے سنے اتنے سارے ہنسی مذاق کیا ہم نے کسی کا دل اللہ کے تو متوجہ تو ہوا یا نہیں ہوا سب نے میرے یہ سوال سن کر. خالد صاحب نے کہا اللہ کا شکر کہ میں جتنی دیر تک بیٹھا رہا کے وجہ سے تو ایک آم کے لیے میرا دل اللہ سے آتے ہوئے رہا. تو سر تجھے چیز حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اب یہ بھی بچوں میں رہ کر بھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ غافل نہیں رہنا چاہیے. ہم دیکھے کہ انسان جب قلب مشغول ہوتا ہے تو دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے. ہم کو دھیان اللہ کی طرف کرنا چاہیے. حدیث پاک کے آتے انسان کا جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان آتا ہے دائیں طرف سے اپنے باپ کی شکل میں آتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اس مرحلے سے میں گزر چکا تم یہ ساری بات کرنے رہو. تو باپ نہیں مانتا تو بھائی جب آتا ہے ماں کے شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ضروری بن کر میں رہو میں تمہاری ماں ہو تمہارے دودھ پلایا تمہیں تم گوڈے پالا تمہیں میری بات مانو. وہ بات نہ مانے تو پھر فرشتہ آتے بتاتا کہ یہ شیطان ہے مردود ہے ان کی بات مت مانو تمہاری زندگی ایمان پر ہے ایمان ہی سے لڑنا تمہیں. تو ایمان سے لڑنا پڑ کر اس کا انتقال ہوتا ہے. جسے زندگی گزاریں گے ویسے ہماری موت آئے گی. ایمان والی زندگی گزاریں گے تو ایمان والی موت آئے گی ہم کو. اور اپنے بچے کے حقوق ادا کرنا چاہیے والدین کے حقوق ادا کرنا چاہیے. جتنا زیادہ والدین کے حقوق ادا کریں گے بی بچے کے حقوق ادا کریں گے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے. اسے اللہ کا حقوق پورا کر رہے ہیں ہم اللہ سے ہاتھ نہیں رہے ہم. ایک جگہ پر ایک آدمی تھا وہ نوجوان تھا اپنے جوانی پڑھ رہا تھا پڑھائی کر کے آگے پہنچا تو ان کی والدہ کی ایک ہی آنکھ تھی. جب پڑھائی میں لگے تو دوست پڑھانا شروع ہو گیا دوستوں کے لوگوں سے. جب دوست گھر آتے تھے تو والدہ کو لے کر ایک آنکھ ہے تو ان کو تانا دیتے تھے. ان کو بہت برا لگتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا آپ نہ سمجھ والدہ کو تانا دے رہے ہیں اس وجہ سے میری بھی عزت ہو رہی ہے. آگے جا کر تعلیم پوری کرنے کو بہت دور چلا گیا تھا. والدہ کے قریب نہیں رہوں گا تو وہ نظر بھی نہیں آئے گی. وہاں جا کر تعلیم پوری کرنے کے بعد جب واپس آیا تو پھر وہی بات پھر وہ سہراب آئے کہیں اس کو تانا دے رہے ہیں تو کہیں اور دور جا کر ملازم اختیار کی اس نے اور والدہ کو کہا کہ میرے پاس کبھی مت آنا. میرے پاس باپ کی وجہ سے میری رسوائی ہوتی ہے. والدہ آخر والدہ ہے. کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال آ کے بیٹی ملاقات کر جاؤ تو گئی وہاں ملاقات کے لیے. جیسے گھر کے بعد گھر پہنچے وہاں پر چھوٹے بچے تھے دیکھ کر وہ چلانے لگے رونے لگے کہ کون دور آ گئے گھر میں ہمارے پاس. دیکھنے کے بعد تو آیا وہاں پر والدہ کو بہت سخت سے کہا کہ تو میں نے منع کیا یہاں آنے کے لیے بچے سب ڈر گئے تمہارے جیسے ہاں تمہارے جگہ نہیں ہونا ہے. تو والدہ چلی گئی وہاں سے کسی سے دوستی کر کے وہاں رہنے لگی کچھ دن کے لیے کہ شاید کہیں بیٹے سے نظر پڑ جائے گی ملاقات ہو جائے گی بیٹے سے. اگر کچھ دنوں بعد جب طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے چھوٹا سا پرچہ لکھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے یہ پرچہ میرے بیٹے کو جگہ پہنچا دینا. ٹھیک ہے کچھ بھی جب کا انتقال ہوا تو انہوں نے پرچہ جا کر بیٹے کو دیا. بیٹے جب بچہ پڑھا تو اس والدہ نے لکھا ہے والدہ نے لکھا کہ آپ کو ایک راز کے بعد بتانا چاہتے ہوں میں کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارا ایک بہت بھیانک حادثہ ہو گیا تھا جس سے تمہارے آنکھ خراب ہو گئی ختم ہو گئی تھی. مجھے برداشت نہیں ہوا میں نے اپنی آنکھ آپ کو دے دی تھی. آپ اتنا سمجھنا کہ آپ کے پاس میری آنکھ ہے بس. اب یہ بھی بچوں میں رہتے ہوئے اللہ اب والدین کی خدمت والدہ کی خدمت نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ سے خاطر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم ادا نہیں کیا اللہ سے دور ہونے کی بات ہے. کہنا چاہے کہ اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے بھی کل اللہ کا حکم کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا ہمارے پاس اور حکم کو توڑیں گے تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو آدمی ان کا خیال رکھیں گے، اس لیے خوف کا خیال رکھیں گے تو اس ایمان محفوظ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی قدر جانے کی توفیق عطا فرمایا، ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمایا. ایمان کی حفاظت کے لیے تو یہ دین کی سمجھ ہونی چاہیے، دین کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور نیک لوگوں کی سہولت اختیار کرنی چاہیے. جب کتابیں تعلیم ہوگی اور ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی سہولت ہوگی تو ایمان محفوظ ہوتا چلا جائے گا. اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کا عمل کو توقع ادا کرنا. اللهم صل على سيدنا حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الغفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ من عذابك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا خير كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وفقنا للصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم نسقك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكلنا بالتقوى وزينا بالعافيه. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشرح ودعاء لا يسمح ونفس لا تسمع. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من ذلك الصالحين. اللهم زلنا من زلت المال واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعمانة والصفوف ورضاب الخضر. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر العافية ونسألك الغنى عن الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اغفر غناكم وعافنا ما نجي شر بر اغفر غناكم وعافنا ما نجي فإن غنا سوالي كل كل حوالي فارو فما نجي غناكم نفر دنو وفيدا فرما نجي يا رحمين بعض بر اثرات سي حوالي كل كل حوالي فارو فما نجي يا رحمين نفس الشيطان کے شروع فتن سوالي كل كل حوالي فارو فما نجي تمام ایمان کی حفاظت کے شکر سے ہمارے آسان پیدا فرما لیجیے. اللہم ایمان کی حلاوت ہم سب کو عطا فرما لیجیے. اللہم اخلاق رضیلہ سے ہم کو پاک صاف فرما لیجیے. اخلاق حضور اختیار کرنے کے اللہ کل کل توفیق عطا فرما لیجیے. تمام بیماری سے اللہ کل کل شفا عطا فرما لیجیے. بیماری چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو چاہے اخلاقی ہو ہر قسم بیماری سے اللہ کل کل شفا عطا فرما لیجیے. اور عین بیماری سے ہماری کل کل ہماری حفاظت فرما لیجیے. اللهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کہیں اس ایمان کی مال کی جان کی آبرو کی عزت کی اولاد کے مطابق ان کے سب کی اعلیٰ پوری پوری حفاظت فرما لیجیے. اللهم آپس کے اتفاق اتحاد و محبت پیدا فرما لیجیے. حاصل چاہ سے حفاظت فرما لیجیے. رانے کو ذم سے حفاظت فرما لیجیے. اختلاف اتشار و غم سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. تمام بلیات آقاب و نظر رس سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. دشمن کے دشمن سے بدخائی و خائی سے ہمارے پوری پوری ہماری حفاظت فرمانی ہے. ہم سب کو عزت و آفت والی زندگی عطا فرمانی ہے. ذلت و رسائی والی زندگی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرمانی ہے. ہم سب کو حلال برکت والی روزی عطا فرمانی ہے. اور نیک عمل کرنے کے لیے اعلیٰ پوری پوری توفیق عطا فرمانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور عشق عطا فرما لیجیے, جب سنت بھی اعلیٰ پوری پوری توفیق عطا فرما لیجیے, اور لالو کو ہم سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے, اور لالو کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما لیجیے, جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی کو دور فرما لیجیے, اور لالو جو گھریلو پریشانی چلا گھریلو پریشانی کو دور فرما لیجیے, جو معاشی پریشان ہوتا ہے معاشی پریشانی اور رکاوٹوں کو بھی دور فرما لیجیے, حضرت رضامندی والا عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے, اور ناراضگی والا عمل سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے, ہمیں ایمان کی قدر لانے کی توفیق عطا فرما لیجیے, ایمان کے حقوق ادا کرنے کے اعلیٰ کو پوری توفیق عطا فرما لیجیے, اور آمین ہدایت کے بعد گمرائی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے, آمین ہدایت کے بعد گمرائی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے, برکت ادا فرما لیجیے, ہم سب کو اپنے مالکت سے مانا مار فرما لیجیے, ہم سب کو اچھی سوچ عطا فرما لیجیے, اور گندی سوچ سے ہماری حفاظت فرما لیجیے, ہم سب کو اچھے جذبات عطا فرما لیجیے, برے جذبات سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے, ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما لیجیے, برے اخلاق سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے, ہم سب کو اچھے اعمال عطا فرما لیجیے, گندے اعمال سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے, ہم سب کو ایک اور نیک بنا لیجیے, رحمین آپ نے اتنا بڑا فضل فرمایا, اپنی گندی زبان پر اپنے پاک نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے, حق تھا تو ہم اپنے پاک نام لینے سے محروم فرماتے, اور آپ نے اپنے پاک نام لینے سے محروم نہیں فرمایا, سب سے پہلے تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ایسے باوجود یا اللہ آپ کرم فرما کر اپنے پاک گھر میں آنے کی اجازت فرمائیے, ہمیں جو آپ نے اتنا فضل فرمایا اتنا کرم فرمایا, ہمارے روزے کے لیے اور بھی فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما لیجیے, خود عطا فرما لیجیے, اپنے رضامندی عطا فرما لیجیے, اپنے مالکوں کے دور سے مانا مار فرما لیجیے, ہماری زندگی کو درست فرما لیجیے, سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما لیجیے, ہم قلم کا معاملہ فرما لیجیے, اوپر قلم کا معاملہ فرما لیجیے, تو نیک بندوں کو جو نعمت عطا فرما دے اس نعمت ہم سب کو عطا فرما لیجیے, قبر کی تیاری کرنے کے لیے اعلیٰ پوری پوری توفیق عطا فرما لیجیے, آخر کی تیاری کرنے کے لیے اعلیٰ پوری پوری توفیق عطا فرما لیجیے, زندگی کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرما لیجیے, اپنے نعمتوں کو قدر کرنے کے توفیق عطا فرما لیجیے, نعمتوں کے ناقدری سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے, نیکوں کے سہول اختیار کرنے کے توفیق عطا فرما لیجیے, ہم کرم کا معاملہ فرما لیجیے, ایک عمل کی توفیق عطا فرما لیجیے, ہر برائی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خیر جو مانگا ہے اسے خیر ہم کو پوری مٹ عطا فرما لیجیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شرور فتن جسے پناہ مانگے ہم کو پوری مٹ کو پناہ عطا فرما لیجیے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, یقبل کا یا رحمین, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.